السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان
دھرنا ختم نہ کرانے پر وزیر داخلہ کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
پشاور میں پولیس قابلے پر خودکش حملہ، ایڈیشنل انسپکٹر جنرل محافظ سمیت ہلاک، متعدد زخمی. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
سعودی قیادت میں قائم اسلامی ملکوں کے فوجی اتحاد کے اجلاس میں پاکستانی وزیر دفاع اپنے ملک کی نمائندگی کریں گے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
اسلامی ملک میں جمعہ کالا نہیں ہو سکتا. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایوان میں بلیک فرائیڈے منانے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا. لاہور سے میں ہوں قمر رحمان خان.
اور پاکستانی سے یہ خبر ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی پولیس کے ایڈیشنل انسپکٹر جنرل اور ان کا محافظ پشاور کے علاقے حیات آباد میں ایک خودکش حملے میں موت کا شکار ہو گئے ہیں. اور مشرقی افغانستان میں عہدیدار اس خودکش حملے کی تحقیقات کر رہے ہیں جس میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 16 زخمی ہوئے. اس کے علاوہ یہ رپورٹ.
ایوانکا ٹرمپ اور نریندر مودی کے دورہ حیدرآباد سے قبل غیر معمولی حفاظتی انتظامات، شہر کو قلعے میں تبدیل کر دیا گیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور دوسری اہم خبروں میں، لیبیا کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ انہوں نے امریکی ٹیلی ویژن سی این این کی ایک رپورٹ کے بارے میں چھان بین کا آغاز کر دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ اس ملک میں افریقی تارکین وطن کو غلاموں کے طور پر فروخت کیا جا رہا ہے. اور امریکی نیوی نے سمندر میں ان 3 ملاحوں کی تلاش کی مہم ختم کر دی ہے جو بدھ کے روز اس وقت لاپتہ ہو گئے تھے جب امریکی نیوی کا ایک ٹرانسپورٹ طیارہ مغربی بحر الکاہل میں گر کر تباہ ہو گیا تھا. پولیس اور امیگریشن افسران نے جمعے کے روز آسٹریلیا کی مالی ایانت سے پاپوا نیو گنی میں قائم ایک بند کیمپ سے پناہ کے متلاشیوں کے آخری گروپ کو ہٹا دیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی طاقت استعمال نہیں کی. اور جرمنی کے سوشل ڈیموکریٹس جمعے کے روز کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی بحران کے حل کے لیے دوسری جماعتوں کے ساتھ بات چیت کو تیار ہیں تاکہ سیاسی بحران کو ختم کیا جا سکے. اور زمبابوے میں رابرٹ مگابے کے 37 سالہ دور کے خاتمہ ہو گیا ہے اور اب ایک نئے صدر نے ملک کا نظم و نسق چلانے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. جمعے کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ احسان اقبال کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے. عدالت کے حکم کے تحت اسلام آباد کے داخلی راستے پر دھرنے کو ختم کرانے کے سلسلے میں ان کی وزارت نے مناسب کارروائی نہ کرنے پر یہ نوٹس جاری کیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ کا دھرنا ختم کرانے کے عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کو توہین عدالت سے متعلق شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے. اس سے قبل پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ کو طلب کیا تھا جہاں انہوں نے عدالت سے 48 گھنٹوں کی مزید مہلت مانگتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا تھا کہ اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا جائے گا، لیکن اب تک مذاکرات کے ذریعے اس دھرنے کو ختم کرانے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اور اس میں کوئی واضح پیش رفت نہیں ہوئی ہے. جمعے کو سماعت کے موقع پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے متعلقہ حکام سے پوچھا کہ اب تک دھرنا دینے والوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی. دو شہریوں کی طرف سے عدالت میں دائر درخواست کی سماعت کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ کو عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرانے پر شو کاز نوٹس جاری کر دیا. سیکرٹری داخلہ نے سماعت کے موقع پر رپورٹ عدالت میں پیش کی، تاہم عدالت نے وزیر داخلہ کو 27 نومبر کو خود پیش ہونے کا حکم دیا ہے. کے موقع پر جج نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں فیض آباد میں دھرنے کے پیچھے ہیں، جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو اور آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کو ذاتی طور پر 27 نومبر کو عدالت میں پیش ہونے کا کہا ہے۔ گزشتہ 19 دن سے فیض آباد میں مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ کی قیادت میں جاری اس دھرنے میں سنی تحریک بھی شامل ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کاغذات نامزدگی میں ختم نبوت سے متعلق حلف نامے میں مبینہ تبدیلی پر وزیر قانون زاہد حامد کو برطرف کرے تو مزید بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ اس معاملے سے وزیر قانون کا براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ وزیر داخلہ احسن اقبال نے جمعرات کی شام اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ حکومت بے بس نہیں ہے۔
ایسے عناصر کے جو قانون اپنے ہاتھ میں لے کے سمجھتے ہیں کہ وہ ریاست کو بے بس کر سکتے ہیں، وہ ریاست کو بے بس نہیں کر سکتے، ریاست ان لوگوں کے آگے سرنڈر نہیں کرے گی۔
انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طرح کی کارروائی سے جانی نقصان نہ ہو۔
ہم اس بڑی مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں جو یہ لال مسجد اور ماڈل ٹاؤن کا پھندا لے کر کھڑے ہیں، اس کی قیمت ملک کے لیے زیادہ بڑی ہو سکتی ہے بنسبت جو ہم یہاں اس وقت دیکھ رہے ہیں ایک علاقے میں۔
فیض آباد انٹرچینج پر جاری دھرنے سے جوڑواں شہروں کی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی پولیس کے ایڈیشنل انسپکٹر جنرل اور ان کا محافظ پشاور کے علاقے حیات آباد میں خودکش حملے میں موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس حملے کی تفصیل بتا رہے ہیں پشاور سے شمیم شاہد۔
پاکستان کی صوبے خیبر پختونخوا کی پولیس کے ایڈیشنل انسپکٹر جنرل اور ان کا محافظ پشاور کے علاقے حیات آباد میں ایک خودکش حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ خودکش حملے میں 6 اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پولیس حکام نے بتایا ہے کہ ایڈیشنل انسپکٹر جنرل اشرف نور جمعے کی صبح گھر سے دفتر جا رہے تھے کہ ان کے قافلے کو حیات آباد کے علاقے میں مسجد الزرغونی کے قریب موٹر سائیکل سوار خودکش حملہور نے نشانہ بنایا۔ حملے میں ایڈیشنل آئی جی اشرف نور محافظ سمیت موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ کم از کم 6 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق خودکش حملے سے ایڈیشنل انسپکٹر جنرل کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی، جبکہ ان کے قافلے میں شامل دوسری گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ خودکش دھماکے کے فوراً بعد اعلیٰ پولیس حکام موقع پر ہی پہنچ گئے اور امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کی۔ ہلاک ہونے والوں کی لاشیں اور زخمیوں کو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس منتقل کیا گیا، جہاں زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ پولیس حکام نے بتایا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق خودکش حملے میں 15 سے 20 کلو گرام تک بارود استعمال کیا گیا۔ ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ پشاور پولیس کے سربراہ محمد طاہر خان نے جے وقوع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ خودکش حملہور کے جسم کے اعضاء کو تحویل میں لے لیا گیا ہے، جن کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔
اس سال میں بھی اگر ہم دیکھ لیں تو شکر الحمدللہ پشاور شہر میں 70% سے بھی زیادہ کمی دہشت گردی کے واقعات آئی ہے۔ دس سٹی ہیز اے ہسٹری، اٹ از سٹنگ ایٹ اے جنکچر وچ از ایک تھریش ہولڈ ہے اس طرح کے وقوعات کا، پچھلے 25-30 سال سے رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں مزید بھی پریونشن کی اس طرح سے ضرورت پڑے گی کہ زیادہ بلٹ پروف یا آرمرڈ وہیکلز ہوں، اور باقی ہمارے سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشنز، ہماری جو بھی آپریٹرس ہم نے سیکیورٹی کے لیے ڈپلائی کیا ہوا ہے وہ افیکٹولی فنکشن کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے زیادہ گروپس ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہماری پولیس اور فوج پکڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے واقعات میں کمی ہوئی ہے۔ ون آف انسیڈنٹ ہو جاتا ہے وچ از کنڈیمڈ، اور اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔
پشاور کے خودکش حملے میں ہلاک ہونے والے پولیس افسر کا تعلق گلگت بلتستان سے تھا، اور پشاور میں نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ان کی نعش کو بذریعہ ہیلی کاپٹر منتقل کر دیا گیا۔ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی اور فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی پشاور میں ہونے والے خودکش حملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ہلاک ہونے والے پولیس افسر کو خراج تحسین پیش کی اور غمزدہ خاندان سے تعزیت کی۔ خیبر پختونخوا سے ملحقہ قبائلی علاقوں خیبر ایجنسی اور شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف کامیاب فوجی کاروائیوں کے نتیجے میں حالیہ چند ماہ کے دوران تشدد کے واقعات میں کافی کمی آئی ہے، مگر اس کے باوجود بھی دہشت گردی کے اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کی وزارت خارجہ نے بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے 6 رہنماؤں کو سزائے موت دیے جانے کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان رہنماؤں کو بنگلہ دیش کے بین الاقوامی کرائمز ٹرائبیونل نے 1971 کی جنگ کے دوران مبینہ طور پر جنگی جرائم میں ملوث ہونے پر موت کی سزا سنائی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل نے اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران آج جمعرات کو بنگلہ دیش میں 1971 کے جنگ کے حوالے سے پاکستان کی حمایت کرنے والے سیاستدانوں کو مسلسل سزائے موت دیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو ایک انٹرویو میں افغانستان کے وزیر دفاع جنرل طارق بہرامی نے پاکستان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ افغانستان میں داعش کی حمایت کرتا ہے تاکہ وہ بقول ان کے مستقبل میں اس گروپ کو افغانستان میں متبادل پریشر گروپ کے طور پر استعمال کر سکے۔ اس موضوع پر ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے ہماری ساتھی شہناز نفیس نے۔
پاکستان سے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور معروف دفاعی تجزیہ نگار سینیٹر جنرل عبدالقیوم نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ افغان دفاعی وزیر کا یہ بیان پاکستان پر الزام تراشی کے سوا کچھ نہیں، جس کی بقول ان کے کوئی بنیاد نہیں۔
میرے خیال میں یہ تو اگر امریکن بھی وہ وہاں بیٹھے ہیں ان سے بھی اگر بات یہ پوچھی جائے تو وہ بھی کہیں گے کہ اس کا کوئی بیس نہیں ہے۔ ہمارے لیے سٹیبل افغانستان ہماری سلامتی کی ضرورت ہے۔ ہمارے ٹرمائل والے افغانستان کا جو اوور فلو ہے وہ تو آلریڈی 35 لاکھ یا 3.5 ملین ریفیوجیز کی شکل میں ہم لے رہے ہیں، تو اس لیے آئی تھنک کہ ایک ایسا ملک جس کا آتے حصے پہ اپنا کنٹرول ہی نہیں ہے، اس کے ڈیفنس منسٹر نے ایسی باتیں کرنی ہے نا، ان کے مسائل کو کم دیکھتا ہے، چونکہ ان کے مسائل کم ہوں گے تو ہمارے مسائل کم ہوں گے۔
ٹھیک، اوکے،
ٹھیک۔ ڈیفنس منسٹر صاحب نے بڑی انفارچونیٹ۔
یہاں امریکہ سے تجزیہ نگار ڈاکٹر طاہر روہیل نے افغان وزیر دفاع کے اس بیان کو ایک ڈرامائی بیان قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسے درست ثابت کرنے کے لیے مستند ڈیٹا کی ضرورت ہے۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں ایسے بے شمار گروپس موجود ہیں جنہیں کوئی بھی ملک اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔
اس بات کو دیکھنے کے لیے کافی سارا ڈیٹا چاہیے۔ اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ افغانستان پاکستان کے اندر کوئی ایسا گروپ ہو جو داعش کے نام سے ایک نئی تنظیم بنانا چاہتا ہو، تو ایک اینالسٹ کے لحاظ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ بہت سارے گروپس ہیں، اور ان گروپس کو ایک سمت میں لایا جا سکتا ہے یا دوسری سمت میں لایا جا سکتا ہے، اور ان کو لانے والا کون ہے یہ دیکھنا مشکل ہوگا۔ لیکن جہاں تک ایک سینٹی کی بات ہے یا پاکستانی ریاست کی بات ہے یا پاکستان کے دفاعی اداروں کی بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان کی پالیسی میں پاکستان کو جو نقصانات جو اٹھائے ہیں یا جس طرح سے طالبان کا ایکسپیریمنٹ یا تجربہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے اتنا خطرناک ثابت ہوا ہے اور پاکستان کو اتنا نقصان ہوا ہے، کوئی آدمی یا کوئی پلانر جس میں ذرا بھر بھی سینٹی ہے یا عقل و دانش ہے اور وہ جو اس چیز کو دیکھ رہا ہو کہ یہ ایک ایسے سانپ ہیں جن کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایک حد تک وہ آپ کی حمایت کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو میوٹیٹ کرتے ہیں، ایک کی بجائے دو اور دو کی بجائے تین، اور جو دوسرا اور تیسرا ہے اس کو پہلے کے انڈر کنٹرول رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر یہ پاکستان کے کسی گروپ کی کوئی جو جس کو سرکار کی سرپرستی ملی ہوئی ہے تو یہ ایک بہت خود کشانہ قسم کی کاروائی ہوگی اگر انہوں نے کی ہے۔ لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ طارق بہرامی صاحب کی یہ جو بات ہے یہ بہت ڈرامائی ہے اور اس کو ان کو سبسٹنشیٹ کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں اس کو منظر عام پہ آنا چاہیے اور اس پہ اور بحث ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آج پہلی دفعہ ہے کہ کسی اتنے بڑے آدمی نے کچھ اس طرح کی بات کی ہو۔
پاکستان میں افغان میڈیا کے ایک نمائندے عقیل یوسفزئی نے افغان وزیر کے اس بیان سے اتفاق نہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے حالات میں جب پاکستان پر دہشت گردوں کے خلاف لڑائی کے لیے کافی حد تک بیرونی دباؤ پایا جاتا ہے، اس پر داعش کی حمایت کا الزام عائد کرنا مبالغہ آرائی کے سوا کچھ نہیں۔
داعش کو وہاں پر پاکستانی لیڈ کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ مبالغہ ہوگا۔ البتہ پاکستان سے چند لوگ जो कि शायद ये दर्जनों में हो या सैकड़ों में हो, वो जो हर और तालिबान थे वो अफगानिस्तान चले गए थे और उन लोगों ने दाइश को ज्वाइन किया हुआ था। मगर इसका ये मतलब कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां जिसमें मुलव्वस है, मेरे ख्याल में इस बात का तो कोई इंकार नहीं है।
डॉक्टर रुहेल कहते हैं कि दोनों ममालिक को एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की बजाय एक दरमियाना रास्ता ढूंढना चाहिए ताकि दोनों ममालिक में दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सके। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
म्यांमार और बांग्लादेश ने एक समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं जिसके तहत बांग्लादेश भाग निकलने वाले लाखों रोहिंग्या वतन वापस लौटेंगे जो म्यांमार की रियासत राखाइन में होने वाले तशद्दुद के नतीजे में बेदखल हुए थे। ये बात दोनों मुल्कों के अहलकारों ने बताई है। म्यांमार की वजारत मेहनत, इमिग्रेशन और आबादी के मुस्तकिल सेक्रेटरी ने बताया है कि जुमे के रोज मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए लेकिन उन्होंने मजीद तफसील नहीं बताई। 6 लाख से जायद अफराद सरहद पार करके बांग्लादेश पहुंचे हैं और कैंपों में रह रहे हैं। याददाश्त की मुफाहमत में कहा गया है कि मुहाजरीन की वतन वापसी 2 माह के अंदर अंदर शुरू हो जाएगी। ये थी वो खबरें और रिपोर्टें जो हमने फेसबुक लाइव पर आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये नशरिया जारी है। फेसबुक लाइव से इजाजत लेते हैं। अल्लाह हाफिज।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urdu.voa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urdu.voa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक urdu.voa.com पर बराहे राह सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए। दिन हो या रात, जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से ये न्यूज शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। मशरकी अफगानिस्तान में अहदेदार उस खुदकुश हमले की तहकीकात कर रहे हैं जिसमें कम से कम 8 अफराद हलाक हुए जबकि 16 जख्मी हुए। सूबे नंगरहार के दारुलहुकूमत जलालाबाद में एक साबिक जिले पुलिस कमांडर के घर के बाहर एक मजमे पर जुमेरात के रोज ये धमाका हुआ। सूबाई हुकूमत के एक तर्जमान ने धमाके का शिकार होने वाले कमांडर के हामी थे और उनकी बहाली का मुतालबा कर रहे थे। अभी तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी का दावा नहीं किया है। पुलिस और इमिग्रेशन अफसरान ने जुम्मे के रोज ऑस्ट्रेलिया की माली एयानत से पापुआ न्यू गिनी में कायम एक बंद कैंप से पनाह के मुतलाशियों के आखिरी ग्रुप को हटा दिया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने कोई ताकत इस्तेमाल नहीं की। ताहम रेफ्यूजी इत्तेहाद ने एक वीडियो जारी की है कि पुलिस ने मर्दों को वहां से जबरदस्ती हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। 2 रोज से जारी इस मुहिम में 378 पनागुजीनों को हटाया गया जबकि पिछले 3 हफ्ते में पुलिस और उनके दरमियान कश्मकश जारी थी और पनागुजीनों को खतरा था कि मुतबादिल जगहों पर वो गैर महफूज होंगे। अमरीकी नेवी ने समंदर में उन 3 मल्लाहों की तलाश की मुहिम खत्म कर दी है जो बुध के रोज उस वक्त लापता हो गए थे जब अमरीकी नेवी का एक ट्रांसपोर्ट तैयारा मगरबी बहरुल काहिल में गिर कर तबाह हो गया था। नेवल कमांडर ने मुतासर खानदानों से दिली ताजियत का इजहार किया और दुआ की। यह तैयारा जापान में अमरीकी अड्डे से अमरीकी तैयारा बरदार जहाज रोनल्ड रेगन पर सामान और मुसाफिर ले जाने के मामूल के मिशन पर था जब तबाह हो गया। 8 अफराद को बचा लिया गया, वो खैरियत से हैं, जबकि 3 अफराद लापता हो गए थे। जर्मनी के सोशल डेमोक्रेट्स का जुमे के रोज कहना है कि वो सियासी बहरान के हल के लिए दूसरी जमातों के साथ बातचीत को तैयार हैं ताकि नए इंतखाबात का मुतालबा किए बगैर एक नई हुकूमत तश्कील दी जाए। चांसलर एंगला मर्केल, जिनके क़दामत पसंद ब्लॉक ने 24 सितंबर के इंतखाबात में फतह हासिल की थी, इत्तेहादी हुकूमत बनाने में अभी तक कामयाब नहीं हो सकी हैं। SPD सन 2013 से मर्केल की सरबराही में मुत्तहिदा हुकूमत में शामिल है लेकिन जमात के लीडर मार्टिन शुल्स ने इंतखाबात के फौरन बाद, जिसमें उनकी कारकर्दगी कमजोर रही थी, फौरी तौर पर अपोजिशन में जाने का ऐलान किया। ताहम SPD के जनरल सेक्रेटरी हेल ने शुल्स की सदारत में एक इजलास के बाद कहा कि वो बातचीत पर यकीन रखते हैं और ये दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। یورپ یونین کا سب سے مستحکم اقتصادی ملک پیر کے روز اس وقت سیاسی بحران کا شکار ہو گیا تھا جب ایس پی ڈی کے لیڈر بات چیت سے واک آؤٹ کر گئے تھے۔ زمبابوے میں رابرٹ مگابے کے 37 سالہ دور اقتدار کا خاتمہ ہوا ہے اور اب ایک نئے صدر نے ملک کا نظم و نسق چلانے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ہرارے زمبابوے سے وائس آف امریکہ کی انیتا پال کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
رابرٹ مگابے کا دور اقتدار ختم ہونے پر زمبابوے کے عوام خوش ہیں اور تبدیلی کے مشتاق اور منتظر۔ زمبابوے کے نئے صدر ایمرسن ننگاگوے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج ہم ایک نئی اور بیدار ہوتی جمہوریت کا آغاز دیکھ رہے ہیں۔ دارالحکومت میں حزب مخالف کی حمایت کا رجحان پایا جاتا ہے اور مگابے کے استعفے نے ووٹروں کے اندراج کے عمل میں نئی زندگی کی لہر دوڑا دی ہے۔ حزب اختلاف ایم ڈی سی ٹی پارٹی کے انتخابی ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ ہرارے میں گزشتہ 4 روز میں 60,000 افراد نے اپنا اندراج کرایا ہے۔
From the time the president resigned, there was an upsurge.
حزب اختلاف ایم ڈی سی ٹی پارٹی کے انتخابی ڈائریکٹر اسلام مدوسی کا کہنا ہے کہ صدر کے مستعفی ہونے سے لے کر اب تک کے وقت میں ووٹروں کے اندراج میں اضافہ ہوا۔ عوام اس بات کا بغور جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ فوج نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی ایک فرد، بلکہ وہ افراد جو ایک جائز اور قابل بھروسہ صدر کا انتخاب ممکن بنا سکیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمبابوے کے عوام کی اکثریت رابرٹ مگابے کے لیے جذبات رکھتی ہے۔ ان کے نائب نے 37 سال تک حکومت کرنے والے لیڈر کی جگہ اس وقت سنبھال لی جب فوج نے مگابے کو حراست میں لیا۔
People love Robert Mugabe and they don't wish anything bad for him.
سیاسی تجزیہ کار ایلٹن زیکی کہتے ہیں کہ لوگ رابرٹ مگابے سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے برا نہیں چاہتے، جبکہ حزب اختلاف ایم ڈی سی ٹی کے نائب سربراہ مارگن کومیچی صورتحال کے بارے میں کہتے ہیں،
When I look at Mugabe, I put Mugabe in the same category with me. Saddam Hussein, Fidel Castro.
مارگن کومیچی کا کہنا ہے کہ جب میں مگابے کی طرف دیکھتا ہوں تو انہیں صدام حسین، فیدل کاسٹرو، لیبیا کے معمر قذافی اور سلوبودان میلوسویچ کی فہرست میں شامل کرتا ہوں۔ تاجر جارج گاگا کے کاروبار کو دشواریوں کا سامنا ہے جس کے لیے وہ معیشت کی خراب صورتحال کو مردے الزام ٹھہراتے ہیں اور مگابے کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ در حقیقت مگابے کے دور میں انہوں نے ایک چیز کو فروخت کرنے سے مسلسل انکار کیا۔
You can't say a dictator, someone who was used to cool people.
جارج گاگا کہتے ہیں کہ آپ عامر کی تصویر کے ساتھ بنائی گئی ٹی شرٹس فروخت نہیں کر سکتے، ایک ایسا شخص جو لوگوں کو ہلاک کرنے کا ذمہ دار ہو۔ لیکن ہرارے میں ہر کوئی ایک بات پر متفق نظر آتا ہے اور وہ یہ کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے۔
The Zimbabwean Constitution says elections are there between 22 July to 22 August.
ایم ڈی سی ٹی پارٹی کے نائب سربراہ مارگن کومیچی کہتے ہیں کہ زمبابوے کے آئین کے مطابق انتخاب 22 جولائی سے 22 اگست کے درمیان منعقد ہونا چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی پاسداری کی جانی چاہیے، جبکہ سیاسی تجزیہ کار ایلٹن زیکی کہتے ہیں،
It's important to follow the constitution in the prescribed time as it states. So we must go for election.
سیاسی تجزیہ کار زیکی کا کہنا ہے کہ یہ بات اہم ہے کہ آئین میں جس انداز میں وضاحت کی گئی ہے اس کی پاسداری کی جائے، اس کے لیے انتخابات کا انعقاد ضروری ہے۔ بیشتر ووٹر اپنی نئی حکومت سے ایک سادہ مطالبہ کرتے ہیں۔
I want a government that listens to its people. That is the type of government that I want. The government that can hear its people. The government that can
address... متومے کا کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ حکومت اپنے عوام کو سنے۔ میں اس انداز کی حکومت چاہتا ہوں، ایک ایسی حکومت جو اپنے عوام کی منشا اور رضا کو سنے، اور ایک ایسی حکومت جو اپنے عوام کے خدشات کا ازالہ کر سکے۔ اور زمبابوے کے بیشتر لوگوں کی طرح وہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی انتخاب کے ذریعے آئے، گولی اور طاقت کے بل پر ایسا نہ کیا جائے۔ زمبابوے کے نئے صدر ایمرسن ننگاگوے کے سامنے کئی چیلنج ہیں، جن میں سے ایک بڑا چیلنج ملک کی معیشت کی بحالی ہے جو مگابے کے قریب 4 عشروں پر محیط اقتدار میں انتہائی زبوں حالی کا شکار ہے۔ سابق صدر رابرٹ مگابے اور ان کی اہلیہ گریس مگابے کو قانونی چارہ جوئی سے استثنا دی گئی ہے۔ فوج نے اس وقت ملک کا نظم و نسق سنبھالا تھا جب مگابے نے تجویز دی کہ وہ اپنی 52 سالہ اہلیہ کو نائب صدر مقرر کریں گے۔ ننگاگوے کو امید ہے کہ زمبابوے کے عوام ایک ایسے نئے دور میں داخل ہوں گے جو بدعنوانی سے پاک ہوگا اور سیاسی مخالفین کی ہلاکتیں نہیں ہوگی، جن کے لیے انسانی حقوق کے علم بردار گروپ رابرٹ موگابے کو مرد الزام ٹھہراتے آئے ہیں۔ بحث چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
شام کی مرکزی حزب اخلاف اپنے اس مطالبے پر قائم ہے کہ صدر بشار الاسد اقوام متحدہ کے زیر اہتمام کسی بھی امن معاہدے کے تحت عبوری دور میں کوئی بھی کردار ادا نہ کریں۔ اگرچہ قیاس آرائی موجود ہے کہ وہ جنگی میدان میں اسد کی طاقت کی وجہ سے اپنے موقف میں نرمی کر سکتی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
جمعرات کے روز سعودی عرب میں شام کی مرکزی حزب اختلاف کی ایک میٹنگ کے بعد گروپ کے ایک ترجمان نے کہا کہ ماسکو بشار الاسد کو برطرف کرنے کی ابھی تک تائید نہیں کر رہا۔ شام کے حزب اختلاف کے ترجمان فراس الخالدی نے کہا،
وقد اكد المجتمعون على خروج الرئيس بشار الاسد ونظامه من الحكم وتحفظت على ذلك۔
شرکا نے صدر بشار الاسد اور ان کی حکومت کی رخصتی کی اہمیت پر زور دیا، جبکہ ماسکو کے پلیٹ فارم نے اس مطالبے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ یہ الفاظ تھے شام کی حزب اختلاف کے ترجمان فراس الخالدی کے۔ یہ قیاس آرائی موجود رہی ہے کہ اجلاس میں شریک حزب اختلاف اپنے اس مطالبے کو نرم کر سکتی ہے کہ اسد کسی عبوری دور سے قبل اقتدار چھوڑ دیں۔ شرکا نے ایک اعلی سطح کی مذاکراتی کمیٹی کے لیے 50 ارکان منتخب کیے اور وہ اقوام متحدہ کے زیر تمام مذاکرات کے اگلے مرحلے کے لیے جمعے کے روز اپنے وفد کو حتمی شکل دے رہی ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
زمبابوے کے نئے بننے والے صدر نے جمعے کے روز حلف برداری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اپنے پیش رو کی تعریف کی ہے اور آئندہ سال پروگرام کے مطابق جمہوری انتخابات کرانے کا وعدہ کیا ہے اور آئندہ سال پروگرام کے مطابق جمہوری انتخابات کرانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ انتہائی شفاف اور غلطیوں سے پاک ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ زمبابوے کو ماضی کا یہ غمال نہیں رہنا چاہیے۔ ایمرسن مننگوا نے جمعے کے روز زمبابوے کے نئے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
امریکہ کی جانب سے شمالی کوریا کو دہشت گردی کی معاونت کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل کیے جانے اور اس پر شمالی کوریا کے رد عمل کی خبریں امریکی میڈیا میں نمایاں رہیں۔ اخبار یو ایس اے ٹوڈے نے اپنی خبر میں لکھا کہ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ شمالی کوریا کی حکومت کو لازمی طور پر قوانین کی پابندی کرنی چاہیے، اپنا غیر قانونی نیوکلیئر پروگرام بند کرنا چاہیے اور بین الاقوامی دہشت گردی میں مدد نہیں کرنی چاہیے، مگر اس کے باوجود شمالی کوریا یہ تمام کام کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ اعلان اپنے دورے ایشیا سے واپسی کے ایک ہفتے بعد کیا۔ اپنے دورے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے چین اور خطے کے دیگر ممالک سے شمالی کوریا پر معاشی اور سفارتی پابندیاں سخت کرنے کے لیے کہا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ شمالی کوریا کو اس فہرست میں کافی عرصہ پہلے شامل کیا جانا چاہیے تھا۔ یو ایس اے ٹوڈے کے مطابق امریکہ نے سن 1988 سے سن 2008 تک شمالی کوریا کو دہشت گردی میں معاونت کرنے والے ممالک کی فہرست میں رکھا تھا، لیکن سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے اسے سن 2008 میں اس فہرست سے نکال دیا تھا اور اس کا مقصد اسے اپنے نیوکلیئر عزائم سے باز رکھنے کے لیے معاہدے پر عمل درآمد کروانا تھا، مگر یہ معاہدہ ناکام ثابت ہوا۔ سی این بی سی نے اپنی ویب سائٹ پر شمالی کوریا کے رد عمل کی خبر دیتے ہوئے لکھا کہ شمالی کوریا نے ٹرمپ انتظامیہ کے اس اقدام کو اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔ خبر کے مطابق شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے سرکاری میڈیا کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کی تردید کی کہ حکومت دہشت گردی میں معاونت کرتی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ شمالی کوریا پر دہشت گردی کی معاونت کا لیبل امریکہ کی جانب سے ایک سیاسی چال ہے اور وہ اسے اپنی سہولت کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ شمالی کوریا نے کہا کہ امریکہ کی شمالی کوریا مخالف پالیسی سے ان کے ملک کا عزم مزید پختہ ہوگا۔ میانمار اور بنگلہ دیش کی حکومتوں کے روہنگیا مسلمانوں کے حوالے سے ایک معاہدے کی خبر دیتے ہوئے امریکہ کے نیشنل پبلک ریڈیو یا این پی آر نے اپنی ویب سائٹ پر خبر دیتے ہوئے لکھا کہ میانمار نے کہا ہے کہ اس نے پڑوسی ملک بنگلہ دیش سے روہنگیا مہاجرین کی واپسی کے لیے معاہدہ کیا ہے۔ خبر کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان یہ معاہدہ بین الاقوامی برادری کی جانب سے میانمار کی حکومت اور ملک کی رہنما آنگ سان سوچی پر روہنگیا آبادی کے خلاف جاری تشدد پر کی جانے والی تنقید کے بعد ہوا ہے۔ خبر میں میانمار کے ایک عہدیدار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ میانمار کی حکومت روہنگیا آبادی کو واپس لینے کے لیے تیار ہے۔ خبر کے مطابق اس سال اگست میں رکھائن صوبے میں شروع ہونے والے آپریشن کے بعد سے اب تک تقریباً 6 لاکھ روہنگیا بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ این پی آر کے مطابق روہنگیا کے خلاف فوجیوں کی جانب سے تشدد کا آغاز فوجی چوکیوں پر حملوں کے بعد ہوا. قیاس ہے کہ میانمار کی فوج کی چوکیوں پر حملے رکھائن میں ایک اقلیتی گروپ سے منسلک جنگجوؤں نے کیے تھے. کوکب فرشوری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے وزیر دفاع ہفتے کے روز سعودی عرب جا رہے ہیں، جہاں وہ انسداد دہشت گردی کی ایک اہم کانفرنس میں شرکت کریں گے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
سعودی عرب میں اتوار کو ہونے والی اسلامی ملکوں کے فوجی اتحاد کے وزرائے دفاع کی کانفرنس میں شرکت کے لیے وزیر دفاع خرم دستگیر ہفتے کو سعودی عرب جائیں گے. سعودی عرب کی دارالحکومت ریاض میں ہونے والی کانفرنس میں انسداد دہشت گردی کے لیے قائم اسلامی ممالک کے اتحاد میں شامل 41 ملکوں کے وزرائے دفاع شرکت کریں گے. یہ اس اتحاد کا پہلا اجلاس ہوگا جس کا موضوع دہشت گردی کے خلاف اتحاد ہے. یہ اجلاس ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب سعودی عرب اور اس کے روایتی حریف ملک ایران کی باہمی مخاصمت کی وجہ سے مشرق وسطی میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے. بعض مبصرین کا خیال ہے کہ اس اتحاد کا ایک سرگرم رکن ہونے کے ناطے مشرق وسطی کی سیاست کے تناظر میں پاکستان کا جھکاؤ مزید سعودی عرب کی طرف بڑھ جائے گا. تاہم بتایا گیا ہے کہ یہ اتحاد صرف انسداد دہشت گردی کے لیے ہوگا، جس میں پاکستان کا کردار نہایت اہم ہوگا. بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار حسن عسکری نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس اتحاد کے مقاصد ابھی واضح ہونا باقی ہیں.
جو اس کا آبجیکٹو ہے وہ واضح طور پہ نہیں کہے، صرف اتنا کہ ٹیررزم کے خلاف الائنس ہے. سوال یہ ہے کہ سعودیہ تو کہتا ہے کہ ٹیررزم ایران پھیلاتا ہے، تو ہمیں اس کے ابھی تک آبجیکٹیوز، ایجنڈاز کلیئر نہیں ہیں، اور یہ ابہام جو ہے کسی بھی تنظیم کو غیر مؤثر کر سکتا ہے. تو ہمیں نہیں معلوم کہ اتنی بڑی تنظیم کو سعودی عربیہ میں بیٹھ کر کس طرح مؤثر بنایا جا سکے.
فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل اور دفاعی امور کی تجزیہ کار امجد شعیب کا کہنا ہے کہ اس اتحاد کا مقصد صرف انسداد دہشت گردی تک محدود ہوگا.
اگر کوئی ملک سمجھتا ہے کہ وہ خود کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن پوری طرح نہیں کر سک رہا اپنی کمزوری کی وجہ سے، تو وہ ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ یہ اسلامک فورس میرے یہاں بھیجیں، تو وہ پھر جو ڈیفنس منسٹرز کی کاؤنسل ہے وہ اس کو ایویلیویٹ کرے گی. اچھا، اب اس میں 41 ممالک ہیں، اور اگر اس میں کوئی کسی ملک کے خلاف اگر اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا، جو کہ اس کی ڈاکومنٹس وغیرہ ابھی سنڈے کو ریلیز ہو جائیں گی اور ڈیلیگیٹس جتنے بھی ہوں گے ان کو بریفنگ دی جائے گی، میں بھی جا رہا ہوں وہاں پہ، تو اس میں بڑی چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور پھر جو آج نیگیٹو امپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے وہ نہیں ہوگا.
دوسری طرف حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرت اللہ بابر کا کہنا ہے کہ پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر پاکستان کو اس اتحاد سے متعلق کسی چیز پر اتفاق نہیں کرنا چاہیے. تاہم حسن عسکری کا کہنا ہے کہ آئینی طور پر ایسا کرنا ضروری نہیں ہے.
لیکن آئینی طور پر کیبنٹ ہی آتھورائزڈ ایجنسی ہے جو کہ فورن پالیسی کو ڈیٹرمن کرتی ہے. ہاں، فورن پالیسی پہ پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے، پارلیمنٹ ایک ریزولوشن پاس کر سکتی ہے کہ اس انداز میں چلیے، مطالبے کر سکتی ہے، لیکن کسی بھی بین الاقوامی ایگریمنٹ یا پولیٹیکل ارینجمنٹ کا حصہ بننے کے لیے پارلیمنٹ کی اپروول ضروری نہیں ہے پاکستان کے آئین میں.
واضح رہے کہ 2015 کے اواخر میں سعودی عرب نے 30 سے زائد اسلامی ملکوں پر مشتمل ایک فوجی اتحاد قائم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کا مقصد دہشت گردی اور شدت پسندی کے خطرے سے نمٹنا بتایا گیا تھا. تاہم اس میں سعودی عرب کا حریف ملک ایران اور بعض دیگر شیعہ اکثریت والے ملک شامل نہیں ہیں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
لاہور میں حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والی کچھ جماعتیں بلیک فرائیڈے کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں. لاہور سے یہ رپورٹ دی ہے کنور ضیاء الرحمان نے.
پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف نے بلیک فرائیڈے کے خلاف اسمبلی سے واک آؤٹ کیا. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی محمود الرشید نے ایوان میں کھڑے ہو کر کہا کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے مقدس ہے, بلیک فرائیڈے پر پابندی لگائی جائے اور اسے منانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے. محمود الرشید نے کہا کہ حکومت جب تک شہر بھر میں لگے بلیک فرائیڈے کے بینرز نہیں اتارتی وہ اور ان کی جماعت ایوان کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے.
ہمارا سب سے مقدس دن ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے, آپ اب سمجھ رہے ہیں؟ پچھلے 8 دن سے یہ کھیل تماشا سارے جگہوں پہ لگا ہوا ہے.
اپوزیشن کے رویے پر حکومتی بینچوں کی جانب سے مجتبہ شجاع الرحمان نے کہا کہ اس پر مشترکہ قرارداد لے آتے ہیں, جس پر ان کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. صبح پنجاب کے شہر لاہور میں بہت سے ملبوسات بنانے والے برانڈز نے بلیک فرائیڈے کی سیل کو وائٹ فرائیڈے, بلیسڈ فرائیڈے اور گولڈن فرائیڈے سیل میں تبدیل کر دیا ہے. خواتین جو عام طور پر سستے کپڑوں کی تلاش میں رہتی ہیں کہتی ہیں وہ سیل کے تو حق میں ہیں لیکن اس کا نام تبدیل ہونے پر بھی خوش ہیں.
کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی چال بھول گیا. یہ ہمارے یہاں فرائیڈے وہ دن ہے جو اسپیشل ڈیز ہمارا, جس کا خاص دن کہا گیا, جس کے اہتمام کا حکم کیا گیا. یہاں پاکستان میں کم از کم مسلمان جو ہمارا ملک ہے اس میں یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے.
جمعہ مبارک دن ہے. ملک میں بلیک فرائیڈے منائے جانے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کر دی گئی, جس میں درخواست گزار نوید انور نے موقف اختیار کیا کہ مذہبی تہذیب کی اندھا دھند تقلید نہیں کرنی چاہیے, سیل کے نام پر بلیک فرائیڈے منایا جا رہا ہے, غیر مسلموں کے تہوار منائے جانے پر پابندی لگائی جائے. عدالت نے درخواست سماعت کے بعد وزارت اطلاعات کو بھجواتے ہوئے اس پر قانون کے مطابق کارروائی کی ہدایت کر دی. پاکستان میں بلیک فرائیڈے کی سیل پہلی مرتبہ 2014 سے لگی تھی, جس میں مختلف کمپنیاں 30% سے 70% تک رعایتی سامان بیچتی ہیں, جس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا. عمر رحمان خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
امریکہ نے جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کی پاکستان میں نظر بندی سے رہائی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان حیدر نوارٹ نے ایک بیان میں کہا کہ لشکر طیبہ ایک نامزد غیر ملکی دہشت گرد تنظیم ہے جو دہشت گرد حملوں میں سینکڑوں معصوم شہریوں, جن میں متعدد امریکی باشندے بھی شامل, ہلاکت کے ذمہ دار ہیں. بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی حکومت اس بات کو یقینی بنائے کہ حافظ سعید کو گرفتار کر کے ان کے جرائم کی سزا دی جائے. اس سے قبل بھارت کی طرف سے حافظ سعید کی نظر بندی کے خاتمے پر سخت رد عمل ظاہر کیا گیا تھا. تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
پاکستانی عدالت کی جانب سے جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید کی رہائی پر بھارت نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے. واضح رہے کہ سعید کی تنظیم لشکر طیبہ پر الزام ہے کہ اس نے 167 لوگوں کو ممبئی دہشت گرد حملوں میں ہلاک کیا تھا, جس کے بعد امریکہ نے سعید کی سر کی قیمت $10 ارب مقرر کر دی تھی. لیکن پنجاب کورٹ کے فیصلے کو سراتے ہوئے پاکستان میں دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر حامد سعید کہتے ہیں,
بات دراصل یوں ہے کہ حافظ سعید کے اوپر الزامات تو ماضی میں بھی لگے ہیں اور پہلے بھی کورٹ نے ان کو بالکل بے گناہ قرار دیا تھا. ان کے اوپر کوئی چارج پروو نہیں ہوا تھا, جس کی بنا پر انہیں ماضی میں بالکل اس سے بری کر دیا گیا. موجودہ جو ان کو نظر بند حکومت نے کیا تھا, یہ بھی امریکہ کے دباؤ کی بنا پر ہی ان کو کیا گیا تھا, ورنہ حال میں کم از کم ان کے خلاف کوئی ایسا چارج نہیں تھا کہ وہ کسی طرح کی تحریک میں بھی شامل ہوں.
یہاں امریکہ میں کانگریس نے ایک بل متعارف کیا ہے اور اس کے مطابق $350 ملین مشروط کر دیے گئے ہیں کہ اگر پاکستان نے حافظ سعید کے خلاف کوئی اقدامات نہیں اٹھائے تو یہ پابندی لگ جائے گی. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں, میں اس موضوع کے اوپر بالکل واضح ہوں کہ اگر آپ پیسے کے بل پر اپنے ناجائز مطالبات منوانے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے اس کا کوئی اچھا تاثر پیدا نہیں ہوگا عوام پہ بھی, اور حکومتی سطح پہ بھی جو اس کے اثرات ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے. یہ میوچل گیو اینڈ ٹیک کا سلسلہ ہوتا ہے, لین دین کا سلسلہ ہے. اپنے مطالبات آپ ڈپلومیٹیکلی منواتے ہیں, اگر آپ کو جائز ہوں تو وہ مانے جاتے ہیں, اور اگر ان کو جائز نہ سمجھا جائے تو پھر دوسری پارٹی کو قائل کیا جاتا ہے. حکومتوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں اور ممکن ہے حکومت کسی اور کلاز کے تحت ان کو پھر نظر بندی کو توسیع اس میں کر دے, لیکن عدالتی فیصلہ جو ہے وہ تو اس چیز سے قطع نظر زمینی حقائق اور ایویڈنس کے اوپر, شواہد کے اوپر اس کا فیصلہ ہوتا ہے.
یہ تھے پاکستان میں دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر حامد سعید. دوسری طرف بھارت میں دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ کوموڈور ادے بھاسکر نے حافظ سعید کی رہائی کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا,
دیکھیے یہ پورا حافظ سعید کا کیس میرے خیال سے جب سے ممبئی کا اٹیک ہوا تھا تب سے لے کے آج تک 9 سال ہو گئے ہیں, یہ کیس زیادہ ایک پولیٹیکل یا راجنیتک جو کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھا جا رہا ہے اور بہت کم اس میں میرے خیال سے لیگل اور انویسٹیگیٹو جو ایویڈنس ہے اس کو کوئی اہمیت دیا جا رہا ہے. پاکستان کے فورن منسٹر بھی جب یو ایس گئے تھے خواجہ صاحب, انہوں نے بھی وہاں کہا تھا کہ جہاں تک حفیظ سعید ہے اور ان کا جو ٹیررزم میں جو سپورٹ یا رول ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا امبیرسمنٹ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جس پرکار کا سینٹیمنٹ یا جس پرکار کا لہر ابھی سپورٹ دیا جا رہا ہے اسے اسی پرکار کا جو حفیظ سعید اور ان کے جو حرکت یا کاروائی ہے اس کو سمادھان مل رہا ہے, چاہے وہ ریلیجن کی وجہ سے یا پالیٹکس کی وجہ سے.
یہ تھے بھارت میں دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ کامڈور ادے بھاسکر. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
نفیسہ ہود بھائی کی رپورٹ آپ نے سنی. اور بھارت میں پاکستانی عدالت کی جانب سے ایک مشتبہ دہشت گرد کو جمعے کے روز گھر میں نظر بندی سے رہا کرنے کے فیصلے کی مذمت کی ہے. اس کے تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
حافظ سعید امریکہ کا ایک مطلوب عسکریت پسند ہے جس نے مبینہ طور پر ممبئی میں 2008 کے ان حملوں کی منصوبہ بندی کی تھی جس میں 168 لوگ ہلاک ہوئے تھے. بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے کہا,
His release confirms once again the lack of seriousness on the part of Pakistani government in bringing to justice perpetrators of
حافظ سعید کی رہائی سے دہشت گردی کی ان ہولناک کاروائیوں کے قصورواروں کو جن میں اقوام متحدہ کی جانب سے نامزد افراد اور تنظیموں کے ہاتھوں ہونے والی کاروائیاں شامل ہیں انصاف کے کٹہرے تک لانے میں پاکستانی حکومت کی جانب سے سنجیدگی کے فقدان کی ایک بار پھر تصدیق ہوتی ہے. یہ الفاظ تھے بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار کے. پاکستان کی عدالت نے حافظ سعید کی گھر میں نظر بندی کی 3 ماہ مزید توسیع سے متعلق پاکستانی حکومت کی اپیل یہ کہتے ہوئے مسترد کر دی کہ حکومت دہشت گردی کے الزامات ثابت کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. سعید کو امریکی محکمہ انصاف نے ایک دہشت گرد نامزد کیا تھا جس کی گرفتاری یا ہلاکت میں مدد کرنے پر $10 ملین کا انعام مقرر ہے. پاکستان نے عسکریت پسند گروپس پر سختی کے لیے بڑھتے ہوئے امریکی دباؤ کے بعد جنوری میں سعید اور اس کے 4 ساتھیوں کو لاہور میں گھر میں نظر بند کر دیا تھا. سعید کے ساتھیوں کو اس سے قبل رہا کر دیا گیا تھا. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صاحبزادی ایوانا ٹرمپ بھارت کے شہر حیدرآباد میں ایک کاروباری اعلی سطحی کانفرنس میں شرکت کر رہی ہیں. نئی دہلی سے اس بارے میں سہیل انجم کی رپورٹ.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صاحبزادی اور مشیر ایوانکا ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ حیدرآباد سے قبل شہر کو قلعے میں تبدیل کر دیا گیا ہے. دونوں شخصیات 28 سے 30 نومبر تک دنیا بھر کے ابھرتے ہوئے کاروباری افراد کی ایک عالمی چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گی. امریکی سیکرٹ سروس اسپیشل پروٹیکشن گروپ ایس پی جی اور تلنگانہ ریاستی پولیس نے متعدد ادوار کی میٹنگوں کے بعد سیکورٹی کا نظام طے کیا ہے. حیدرآباد کے پولیس کمشنر وی وی سری نواس راؤ نے میڈیا کو بتایا کہ ریاستی پولیس نے امریکی سیکرٹ سروس انٹیلیجنس سیکورٹی ونگ اور سٹی سیکورٹی ونگ کے ساتھ مل کر ایوانکا ٹرمپ اور نریندر مودی کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ دونوں شخصیات کے لیے بالکل الگ حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں. ایس پی جی آئی ایس ڈبلو اور ریاستی پولیس کے ذمے وزیر اعظم کی سیکورٹی ہوگی اور ایوانکا ٹرمپ کی سیکورٹی کی انچارج امریکی سیکرٹ سروس ہوگی. ایوانکا شہر میں اپنی بلٹ پروف گاڑی سے چلیں گی اور ان کے قریب امریکی سیکرٹ سروس کے اہلکار ہوں گے. کانفرنس کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے تلنگانہ پولیس کے 15,000 جوان شہر میں تعینات رہیں گے. چپے چپے پر نظر رکھنے کے لیے کنٹرول روم بنائے گئے ہیں. سائبر آباد علاقے کے مدھا پور میں واقع حیدرآباد انٹرنیشنل کنونشن سینٹر کے علاوہ تاج فلک نما پیلس اور قلعہ گولکنڈا میں بھی زبردست حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں. ان دونوں مقامات پر اسٹیٹ ڈنر کا اہتمام کیا جائے گا. تاج فلک نما پیلس تک جانے والے راستوں پر کئی دنوں سے سیکورٹی جوان تعینات ہیں جو پیلس کے اطراف و جوانب تلاشی مہم چلائے ہوئے ہیں. پولیس نے مقامی باشندوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس دوران اجنبی افراد کو اپنے گھروں میں نہ آنے دیں. تقریبات کے مقامات پر 150 اضافی سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور 2200 اضافی سیکورٹی اہلکار تعینات ہیں. وزیر اعظم مودی اور ایوانکا ٹرمپ کانفرنس کا افتتاح کریں گے جس میں 150 ملکوں کے 1500 کاروباری افراد کی شرکت متوقع ہے. شرکا میں نصف سے زائد اکثریت خواتین پر مشتمل ہوگی. سہیل انجم, وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
لیبیا کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ انہوں نے امریکی ٹیلی ویژن سی این این کی ایک رپورٹ کے بارے میں چھان بین کا آغاز کر دیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ اس ملک میں افریقی تارکین وطن کو غلامی کے طور پر فروخت کیا جا رہا ہے. ہزاروں تارکین وطن ہر سال اس امید پر لیبیا پہنچتے ہیں کہ وہ بحیرہ روم پار کر کے یورپ چلے جائیں گے. اس بارے میں وائس آف امریکہ کی صلہ تذکر ہوک کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
بحیرہ روم سے بچا لیے جانے کے بعد تارکین وطن کو ترابلس کے حراستی مرکز میں پنجروں میں بند رکھا جاتا ہے، جہاں وہ وطن واپسی کا انتظار کرتے ہیں یا انہیں ترابلس کے بحری اڈے کی جانب دھکیل دیا جاتا ہے. یہ تمام مناظر حالیہ رپورٹوں میں نظر آتے ہیں کہ تارکین وطن کی غلاموں کی طرح بولی لگائی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے لیبیا کی حکومت کو اس پر توجہ دینے پر مجبور ہونا پڑا ہے. لیبیا کے وزیر داخلہ العارف الخوگا کہتے ہیں،
There have been direct instructions issued by the government to form an investigative committee to reach the truth and to capture the criminal.
حکومت کی جانب سے اس بارے میں براہ راست ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کی جائے جو حقیقت کا پتہ لگائے اور مجرموں کو پکڑے اور ذمہ داروں کو قانون کے سامنے پیش کرے. تارکین وطن کی ابتر صورتحال کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں. سرگی اولائی نامی ایک تارکین وطن بدھ کی رات لیبیا سے اپنے وطن آئیوری کوسٹ واپس پہنچا. اس نے غلاموں کی تجارت کی خبروں کی تصدیق کی.
As soon as you arrive in Libya, the first thing happening is that you are taken away and you are sold. Our black
جیسے ہی آپ لیبیا پہنچتے ہیں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو الگ کر کے لے جا کر فروخت کر دیا جاتا ہے. مغربی افریقہ سے ہمارے سیاہ فام بھائی خواہ کہیں سے ہوں، مالی سے، سینیگال سے یا مغرب کے کسی بھی ملک سے، حتیٰ کہ آئیوری کوسٹ سے، سب کو کس بھاؤ بیچا جاتا ہے؟ صرف 1,000 دینار کے عوض، جو 700 امریکی ڈالر بنتے ہیں. لیبیا میں غلاموں کی منڈیوں کی اطلاعات نے اشتعال پیدا کر دیا ہے. فرانسیسی صدر ایمینول میکران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسمگلروں کے نیٹ ورک ختم کرنے کے لیے کاروائی کرے. انہوں نے علاقائی حکومتوں سے بھی کہا ہے کہ وہ تارکین وطن کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے لیبیا کی مدد کریں. ان کے الفاظ،
Il n'y a pas aujourd'hui de gouvernement stable.
There is presently no stable government in Libya. We're working actively in the framework of the United Nations mediation.
لیبیا میں فی الوقت کوئی مستحکم حکومت نہیں ہے. ہم اقوام متحدہ کے لائے عمل میں رہ کر مستعدی سے کام کر رہے ہیں تاکہ اس کا کوئی پائیدار سیاسی حل نکل سکے، مگر اسی دوران لیبیا کے لیے تارکین وطن کا دباؤ برداشت کرنا ممکن نہیں. افریقن یونین کمیشن کے سربراہ نے رکن ممالک سے مدد کی اپیل کی ہے. موسا فقی محمد کہتے ہیں،
Je lance un appel à tous les états membres de l'Union africaine.
I appeal to all the member states of the African Union, to the African private sector and to the African citizens.
میں افریقی یونین کے تمام رکن ممالک، افریقہ کے نجی شعبے اور افریقی شہریوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ لیبیا میں ان افریقی تارکین وطن کے مصائب ختم کرنے کے لیے مالی عطیات دیں. جو رکن ممالک ساز و سامان رکھتے ہیں، میں ان پر زور دوں گا کہ وہ لیبیا سے ان تارکین وطن کی واپسی میں مدد دیں جو واپس آنا چاہتے ہیں. بہت سے افریقی اپنی حکومتوں کو الزام دیتے ہیں کہ نوجوان افریقی 60 کے عشرے میں آزادی کے بعد سے اب تک حالات کی ابتری کی وجہ سے ترک وطن اور سمندر کے خطرات مول لینے کو اپنے ملک میں رہنے پر ترجیح دیتے ہیں. ترک وطن کی بین الاقوامی تنظیم کا کہنا ہے کہ اس سال تقریباً 9,000 تارکین وطن کو واپس وطن بھیجا گیا ہے، جبکہ بے شمار مزید ترک وطن کر کے ان کی جگہ لے چکے ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
انسانی ہمدردی سے متعلق بین الاقوامی ادارے انتباہ کر رہے ہیں کہ سعودی قیادت کے اتحاد کی جانب سے جنگ زدہ ملک یمن کے مسلسل محاصرے کی وجہ سے لاکھوں یمنیوں کو فاقہ کشی کے ہاتھوں موت کا سامنا ہے. وائس آف امریکہ کے سفارتی نمائندہ سنڈی سین نے امریکی محکمہ خارجہ کا رد عمل حاصل کیا ہے. ان کی رپورٹ یاسمین جمیل کی زبانی.
یمن کی حوثی تحریک سے لڑنے والا سعودی قیادت کا فوجی اتحاد سنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملہ کر چکا ہے، اور وہ یمن میں تمام فضائی، بری اور بحری اڈے بند کر چکا ہے، جس کا مقصد بقول اس کے ایران کی جانب سے حوثیوں کے لیے اسلحے کا بہاؤ روکنا ہے. یمنی شہریوں کی مشکلات کے بارے میں بین الاقوامی برادری کی جانب سے احتجاج کے دوران سعودیوں نے کہا ہے کہ وہ ناکہ بندی نرم کر دیں گے لیکن حوثیوں کے کنٹرول کی بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کے لیے ایسا نہیں کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیتھر نورٹ نے کہا ہے کہ امریکہ خوفناک صورتحال سے آگاہ ہے، خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے۔ سعودی عرب کی حکومت کے ساتھ بہت قریبی طور پر کام کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہتر انسانی ہمدردی کی امداد کے لیے کوشش اور حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہمارے سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ پیر کے روز سنا میں بچوں اور فنکاروں نے انسانی ہمدردی کی امداد لانے کے لیے تمام بندرگاہیں کھولنے کے مطالبے کے لیے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ بین الاقوامی امدادی کمیٹی کے چیئرمین پاولو سرنوسچی نے اسکائپ کے ذریعے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ناکہ بندی ختم ہونی چاہیے۔ اور آخر کار سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ سعودی قیادت کے اتحاد کو امریکہ کی فوجی انٹیلیجنس اور ہتھیاروں کی مدد حاصل ہے، اس لیے اتحاد کے لیے فوجی مدد جو اس وقت یمن میں یہ اثر ڈال رہی ہے بند ہونی چاہیے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کا خیال ہے کہ سعودی قیادت کا اتحاد خوراک کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے تو پاولو نے کہا کہ اسے اس طرح متعین کرنا مشکل ہے، لیکن ناکہ بندی شہریوں پر ایک غیر متناسب اثر ڈال رہی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں دوسرے ممالک کی مدد کرنے اور امریکی شہریوں کی حفاظت اور امریکی مفادات کے تحفظ کی غرض سے امریکہ افغانستان میں کارروائیاں کرنے والے انتہا پسند گروپ حزب اسلامی گلبدین یا ایچ آئی جی کے دو سرکردہ لیڈروں کی گرفتاری کے لیے انعامات کی پیشکش کر رہا ہے۔ ایچ آئی جی ایک باغی گروپ ہے جو افغانستان کی حکومت اور اتحادی افواج پر حملے کرتا ہے۔ یہ امریکہ مخالف نظریات رکھتا ہے اور افغان حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے درپے ہے۔ 16 مئی 2013 کو کابل افغانستان میں گھریلو ساخت کے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی کے ذریعے ایچ آئی جی نے امریکی آرمرڈ گاڑی کو تباہ کرنے کے لیے دہشت گرد حملہ کیا تھا، جس میں 2 امریکی فوجی، 4 امریکی شہری کانٹریکٹرز، 2 بچوں سمیت 8 افغانی ہلاک اور 37 دیگر افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس حملے کا مرکزی کردار عبدالصبور تھا، جو دھماکہ خیز مواد بنانے کا ماہر ہے۔ عبدالصبور اور دھماکہ خیز مواد بنانے والے ایک اور ماہر نوبہار نے 18 ستمبر 2012 کو اس بس پر خودکش حملہ کروایا جو غیر ملکی فرم کی تھی اور اپنے ملازمین کو لے کر کابل میں امریکی سفارت خانے میں شہری ہوا بازی کی خدمات سر انجام دینے آ رہی تھی۔ اس حملے میں 1 درجن سے زیادہ افراد ہلاک اور اتنے ہی زخمی ہوئے تھے۔ امریکہ کا انصاف کے لیے انعامات کا پروگرام ایسی اطلاع فراہم کرنے پر جس کے ذریعے صبور کو گرفتار کیا جا سکے یا اس پر مقدمہ چلایا جا سکے $30 لاکھ تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے، جبکہ نوبہار کی گرفتاری اور اس پر مقدمہ چلائے جانے کے بارے میں اطلاع دینے والے کو $20 لاکھ تک کے انعام کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں تو قریب ترین امریکی سفارت خانے یا قونصلیٹ اور معلوماتی لائن www.reversforjustice.net پر رابطہ کر سکتے ہیں یا info@reversforjustice.net پر ای میل کے ذریعے اطلاع کریں۔ شمالی امریکہ میں اس نمبر پر فون کر کے اطلاع دے سکتے ہیں 1-800-377-3927۔ افغانستان میں معلوماتی لائن 0700-108-600 پر فون کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام اطلاعات کی چھان بین کی جائے گی اور اطلاع دینے والے تمام افراد کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی۔ اگر مناسب ہوا تو امریکہ معلومات دینے والے کو کسی نئی جگہ منتقل کر کے انہیں تحفظ فراہم کرنے کو تیار ہے۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
رپورٹ کے ساتھ میں ہوں سادیہ اسد۔ امریکہ کی نیشنل سلیپ فاؤنڈیشن کے ایک حالیہ جائزے میں اس بات کا پتہ چلا ہے کہ نصف سے زیادہ تعداد میں امریکی گاڑی چلاتے ہوئے اونگ رہے ہوتے ہیں۔ امریکہ کے سرکاری اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ امریکہ میں تقریباً 72,000 حادثات اور 800 اموات غنودگی میں ڈرائیونگ کے باعث رونما ہوتی ہیں۔ تاہم ایک نئی ٹیکنالوجی سے اس جان لیوا صورتحال میں مدد لی جا سکتی ہے، جس کے پیچھے یہ تصور کار فرما ہے کہ آواز سے تھکن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں کو خیال آیا کہ اگر تھکاوٹ کا اثر آواز پر ہوتا ہے تو کمپیوٹر کو اس طرح ٹرین کیا جائے کہ وہ اس کی جانچ کر سکے۔ یونیورسٹی کالج لنڈن کے مارک ہاکویل کہتے ہیں،
مخصوص عرصے کے دوران ایک شخص کی آواز کی کئی ریکارڈنگز کر کے ایک ماڈل تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی آواز میں ایک ہی دن یا کام کی ایک ہی شفٹ کے دوران کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔
وقت کے ساتھ اور بار بار وہی ریکارڈنگ سننے کے بعد کمپیوٹر آواز کی جانچ سے یہ تعین کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ کوئی شخص کتنا تر و تازہ اور کتنا تھکا ہوا ہے، اور یہ اندازہ 90% تک درست تھا۔ ایک بار پھر مارک ہکویل کے الفاظ،
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایجاد جو ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے ایک ایسا سسٹم وضع کرنے میں کامیاب ہو جائے گی جو آواز میں آنے والی معمولی تبدیلیوں کو بھی پہچان لے گی، اور یہ بھی کہ دن کے کس حصے میں آپ کی آواز میں کیا تبدیلی آتی ہے، اور اگر یہ دن کے اس وقت سے میل نہیں کھاتی تو آپ یا تو اس وقت پہلے کی نسبت زیادہ الرٹ ہیں یا کم۔
اس ماڈل کا حقیقی دنیا میں تجربہ بھی کامیاب رہا جب اسے پیرو میں کان کنوں پر آزمایا گیا۔ اس ٹیکنالوجی سے تھکن کے سبب ہونے والے حادثات کو روکنے میں مدد ملے گی۔ ایک جائزے کے مطابق تھکاوٹ کانوں میں ہونے والے 65% حادثات کی وجہ ہے۔ یونیورسٹی کالج لنڈن کے مارک ہاکویل کہتے ہیں،
اس کا مقصد ڈرائیوروں کو ان کے کام سے روکنا یا انہیں سزا دینا نہیں، اور نہ ہی ٹرک ڈرائیورز کو ان کے کام سے روکنا ہے، بلکہ اس کا مقصد ڈرائیورز کی صحت اور گاڑیوں کی حفاظت ہے۔
سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایشیا اور یورپ کا مقبول ترین کھیل کرکٹ تارکین وطن کے توسط سے امریکہ میں بھی تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ حال ہی میں امریکی دارالحکومت واشنگٹن کے میٹرو ایریا کرکٹ بورڈ کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا اہتمام کیا گیا۔ اس بارے میں اسفر امام کی رپورٹ۔
واشنگٹن میٹرو ایریا کرکٹ بورڈ کی اس تقریب میں سال 2017 کے دوران کرکٹ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کرکٹرز کو ایوارڈ دیے گئے۔ اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے تقریب کے مہمان خصوصی اسٹیو بکلر نے کہا کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے، اس ملک میں ہونے والے T20 میں شرکت کے لیے وہ وہاں جانا پسند کریں گے، اور دیگر ممالک کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان جا کر کرکٹ کھیلیں۔
I would wish to see other countries going to Pakistan, and I suppose in another few years you could get Indians going following the trend. I want to go to Pakistan. I would love to go to Pakistan tomorrow to do their...
وہ کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ دیگر ممالک بھی پاکستان جائیں۔ میرا خیال ہے کہ آئندہ چند سال میں بھارت بھی اس رجحان کو دیکھتے ہوئے وہاں جائے گا۔ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، میں کل ہی پاکستان جانا پسند کروں گا تاکہ ان کے T20 مقابلے میں حصہ لوں۔ میری خواہش ہے وہاں جانے کی۔ میں ان پاکستانیوں کو پسند کرتا ہوں، پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں، وہاں سیکیورٹی بہت سخت ہے، بہت ہی سخت، خاص کر کھیلوں کے دوران جب ٹیمیں سفر کرتی ہیں تو بہت بھاری سیکیورٹی ہوتی ہے، اس لیے میرا نہیں خیال کہ سیکیورٹی وہاں واقعی کوئی مسئلہ ہے۔ تقسیم ایوارڈ کی اس رنگا رنگ تقریب میں شریک واشنگٹن میٹرو ایریا کرکٹ بورڈ کے صدر تاج بٹ کا کہنا تھا کہ امریکہ میں تیزی سے کرکٹ فروغ پا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسکولوں کی سطح پر اس کھیل کی کوچنگ شروع ہو گئی ہے، جبکہ صرف واشنگٹن میٹرو ایریا میں کرکٹ کے 24 کلب بن چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ
ہماری لیگ تقریباً 2000 سے چل رہی ہے، آلموسٹ 18 ایئر ہو گئے ہیں اس ایریا میں، تو آلموسٹ 24 ٹیم ہیں اس کے۔
آج کل بچے فیملیئر ہیں، اور دیٹس دا فرسٹ اسٹیج کہ جہاں سے شروعات ہو جائیں گی، تو ہیریسن کر کے دوسرے ایک بندے جو میریلینڈ میں وہاں پر ہے، جو اپنے کیمپس کنڈکٹ کرتے ہیں، یہاں پر ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں، یہاں تک کہ یہاں پر بھی بیٹنگ پریکٹس نیٹس سیٹ کی گئی ہے، تو انفراسٹرکچر آ رہا ہے دھیرے۔
امریکہ میں کرکٹ کی قومی ٹیم بن چکی ہے، دوسری جانب اسکولوں کی سطح پر اس گیم کی کوچنگ شروع ہونے سے نوجوان ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے۔ درجنوں مقامات پر بیٹنگ پریکٹس کے لیے نیٹ بھی نصب کیے جا چکے ہیں، جن میں نوجوان خصوصاً جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن خصوصی دلچسپی لیتے ہیں۔ توقع یہی کی جاتی ہے کہ جلد ہی کرکٹ امریکہ میں بھی مقبول کھیلوں کے فہرست میں شامل ہوگا۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں،
حالات حاضرہ،
بین الاقوامی معاملات،
سماجی مسائل،
اور انٹرٹینمنٹ،
ان سب کا ایک سیر حاصل جائزہ۔
دیکھیں ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 میں
پیر سے جمعے کی شام 7:30 بجے صرف آج نیوز پر۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر چانک۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔